بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 986، سورۃ توبہ آیت نمبر 118.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور ان تین لوگوں پر بھی مہربان ہوا، الذین خلفوا، جو پیچھے رکھے گئے تھے، پیچھے ڈال دیے گئے تھے. یہ تین لوگ، وہی دس آدمیوں میں سے تین آدمی جو خالص پکے مسلمان تھے اور جن کے ایمان میں ادنا درجے کا بھی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن کچھ اپنی کاہری اور سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. تو سات نے تو اپنے آپ کو خود سزا دی، جس کی تفصیل آپ نے سنی ہے کہ مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو لے جا کر باندھ دیا، اور جب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوئی اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں ہٹے. اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا. وہ باقی تین آدمی جن کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سزا خود مقرر نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے سزا مقرر کر دی گئی، چنانچہ ان کا تذکرہ ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں پر بھی اللہ مہربان ہوا جو پیچھے رکھ دیے گئے تھے، یعنی جن کی سزا مؤخر کر دی گئی تھی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی. زمین تنگ ہونا یہ تعبیر ہے پریشانی کی طرف. آدمی کہتا ہے ہمارا جینا دشوار ہو گیا، ہم کو گھر اچھا نہیں لگتا، زمین ہمارے لیے پریشان کی چیز بن گئی اور گھر ہمارا پریشانی کا باعث بن گیا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے جب آدمی اکتا جاتا ہے اور پریشانی اتنی اس حد تک پہنچتی ہے، تو اس وقت اس طرح کی تعبیر استعمال فرماتے ہیں، اس طرح کے جملے استعمال فرماتے ہیں. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین جب ان پر تنگ ہو گئی. بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی کے. زمین تو کشادہ ہے لیکن ان کے لیے ایسی تنگ ہو گئی کہ کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں، وہاں پریشانی اتنی ہو گئی کہ ایک لمحے کے لیے جی نہیں سکتے. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں ان پر تنگ آ گئی. وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ ان کو اللہ کی طرف سے پناہ ملنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ ہی کے پاس. یہ یقین جب ان کو ہو گیا، ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہی بے انتہا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ قصہ آپ کئی دن سے برابر سن رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے توبہ قبول کی نبی کی. لقد تاب اللہ علی النبی، کل آپ نے اس کو پڑھا تھا، اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی، مہاجرین کی قبول کی، انصار کی قبول کی، جنہوں نے سختی اور تنگی کے دنوں میں آپ کی پیروی کی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ذات ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں، تو پھر معافی کرنے کا کیا مطلب؟ جس کے کوئی گناہ ہوئے نہ ہو تو پھر اس کی توبہ قبول ہونے کا کیا مطلب؟ رہے انصار اور مہاجرین جنہوں نے کبھی بیچاروں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کھل کر کبھی نہیں کی، اور پہلی مرتبہ بھی جب جہاد کے لیے بلایا گیا اتنے بڑے جہاد کے لیے تو ایک لفظ بغیر کسی چوں چرا کے نکل پڑے، اور ان کی بھی معافی کا اعلان ہے. کیا انہوں نے گناہ کیا؟ کیا جہاد میں نکلنے پر اپنی آمادگی پہلے مرحلے میں پیش کرنا، یہ کیا گناہ تھا ان کا؟ کہ جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے توبہ قبول کی، کیا گناہ کیا تھا جس پر ان کی اتنا بڑا جملہ استعمال فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کی توبہ قبول کی، انصار کی قبول کی، مہاجرین کی قبول کی، کیا گناہ ہوا ہے؟ یہ گناہ، یہ تو سراسر اطاعت اور فرما برداری کے کام ہو رہے ہیں، اور توبہ قبول کی کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات اگر سمجھ گئے تو ہمارے لیے بھی کام کی چیزیں اس میں نکلتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ان کو محفوظ کر دیا اس وقت جس وقت یہ اعلان ہوا کہ نکلو اور بوجھل ہو ہلکے ہو بہرحال نکلو، تو فوری طور پر یہ جو آمادگی ظاہر کی اور فوراً اللہ کے حکم پر چل کھڑے ہوئے، اتنا خوش ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار فرماتا ہے لقد تاب اللہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اب ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. کوئی ادھر ادھر سے اگر کچھ بات بھی ہو گئی ہو تب بھی اللہ ان سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اتنا خوش ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. نبی کی تو خیر ہے ہی، مزید ان کے لیے سنائی گئی خوشخبری، انصار اور مہاجرین کے لیے بھی توبہ کے قبول کرنے کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بے انتہا خوش ہے. یہ اس طرح اشارہ ہے کہ یہ لوگ خوب سے خوب تر توبہ کرنے والے ہیں، یہ تعریف کی گئی ہے. اللہ مہربان ہوا، انہوں نے اتنی توبہ کی ہے کہ آخری درجے کی توبہ جسے کرنی چاہیے ایسے نیکبخت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے توبہ کی ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہم لوگ جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کثرت سے کیا کریں، توبے کا خصوصی اہتمام کریں جو گناہوں میں ملوث ہیں. یہ ان لوگوں نے توبہ کیا تھا جن لوگوں سے گناہ کبھی کبھار سرزد ہوتے تھے، غیر شعوری طور پر احساس کے بغیر کبھی کبھی ہو جاتے تھے، ان لوگوں نے اتنی توبہ کی جب کثرت کی ہے تو ہم لوگوں کو کتنی اور زیادہ کثرت اور زیادتی کرنی چاہیے توبہ میں، یہ اشارہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہمیشہ خالص سچی پکی توبہ اے ایمان والو کرتے رہا کرو. ایک جگہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کی توبہ کرتے رہا کرو، کرو نہیں کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، استغفار کو لازم کرو اپنے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا. چنانچہ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آدمی قریب ہونا چاہے اتنے توبہ اور استغفار سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اس کی کوئی آخری حد بندی نہیں. ایک شخص ولایت کے آخری درجے پر بھی پہنچا ہو اس کے لیے بھی توبہ ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی توبہ استغفار کا اہتمام لازمی ہے. وہ اپنے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ سے قرب اور تعلق آگے کو برقراتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی آخری انتہا نہیں ہوتی اللہ کے قرب کی. ہدایت پیغمبر بھی مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت سیدھے راستے کی عطا فرما. پیغمبر کو ہدایت نہیں تھی، وہ تو سرچشمہ تھے، وہ تو منبع تھے، وہاں سے ہدایت سب تقسیم ہوئی ہے پوری دنیا کو. اور وہ نبی خود کھڑا ہو کر اللہ سے کہتا ہے ہدایت دے دے، اور وہ نبی خود توبہ اور استغفار کر رہا ہے. ستر ستر مرتبہ توبہ اور استغفار روزانہ کرتے تھے، اور بعد میں 100 مرتبہ. کیوں کرتے تھے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ توبہ، استغفار، ہدایت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی کوئی آخری باؤنڈری نہیں ہے. یہ جتنا مانگتا جائے گا اللہ سے قرب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. آپ نے زیادہ مانگا آپ زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، ہم نے زیادہ مانگا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، ہم کم کریں گے ہم اللہ سے کم ہوتے جائیں گے. یہ ہے معاملہ. اس لیے اس کے لیے توبہ اور استغفار یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یاد رکھیں، اس سے انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اور قریب ہونے کی کوئی آخری باؤنڈری نہیں ہے. لا متناہی ہے قربت اللہ کی، اس کے کوئی آخری کنارہ نہیں کہ اس پر جا کر کوئی کہہ دے ہاں ہم آخری درجے پر پہنچے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ نبی نہیں کہہ سکتا، نبی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کے آخری درجے پر پہنچ گئے توبہ اور استغفار کے. ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی توبہ کرتے رہیں. چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کا ثبوت پیش کیا کہ آخری درجے کی توبہ اور استغفار آخری درجے کا فرماتے تھے، حالانکہ اعلان کیا گیا قد غفر اللہ ما تقدم، قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اے پیغمبر، آپ کی بخشش کر دی گئی ہے، آگے پچھلے اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے. ایک تو یہ چیز، دوسرے دیکھیں ان مہاجرین نے سختی کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور آپ کی پیروی کی ہے. کیا تنگی تھی؟ تنگی وہی ہے کہ سواری کسی کے پاس نہیں، بہت دور دراز کا سفر تھا. تبوک کیا، شام کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، اور مدینے سے شام جانا سخت گرمی، دور کا سفر، کھانے کو کچھ نہیں، راستے میں پانی کا کہیں نظام نہیں، اور دنیا کی ایک ایسی طاقت سے ٹکرانا ہے جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے، اور پہلا اتفاق ہے. یہ سارے وہ عوامل اور اسباب ہیں جس کی بنیاد پر تنگی کا لفظ قرآن مجید خود کہتا ہے، الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ. تنگی کا سخت ترین مرحلہ آیا. کون جائے گا دھوپ میں؟ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم پر اگر آئے تو کوئی تیار ہوگا؟ میلوں کا سفر، ہزاروں میلوں کا سفر، اور سواری نہیں. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10-10 آدمیوں کے حصے میں ایک ایک اونٹ آیا ہے. کتنے بیٹھیں گے؟ مان لیجئے ایک بیٹھے گا، دو بیٹھے گا، باقی کیا کرتے رہیں گے؟ باقی ظاہر ہے اس دھوپ کی چلچلاتی دھوپ میں چلتے رہیں گے، اور سوائے اس کے اور کیا ہے؟ پیاس ستا رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا جس پر ان کا پورا ڈیپینڈ اور انحصار ہے اگلی زندگی کا. آئندہ سال کی زندگی کا انحصار آج کے اس پکنے والے کھجور پر ہے. یہاں سے چلے جاتے ہیں کھجور پک کر خراب ہو جائے گی اور کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، اور آئندہ سال بالکل سامنے تاریخ نظر آ رہا ہے، اندھیرا نظر آ رہا ہے. کیسے زندگی گزرے گی، کیا ہوگا؟ اس حالت میں اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ نکلو، تو آپ اندازہ لگائیے کیا ہوگا، کس طرح کی انہوں نے قربانی پیش کی ہے. چنانچہ منافقین نے تو اپنی طرح طرح کی موقع ہیلے بہانے کیے اور اس جنگ سے وہ رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بہانے پیش کیے، حضور خوب جانتے تھے، آپ نے سب کے بہانے قبول کیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ جانے اللہ جانے، ان کو تو ہے ہی جہنم ہمیشہ کی. ان منافقوں کے لیے راحت تھوڑی، انہوں نے جھوٹے بہانے کیے، جھوٹ جھوٹ کہا. لیکن جو سچے مسلمان تھے، جن کی تفصیل آپ نے کل سے برابر سنی، 10 لوگ تھے بقول حضرت عبداللہ بن عباس، 10 آدمی تھے جو خالص مسلمان تھے. لیکن کچھ ایسی انسانی ہوتی ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں، یا انسان کے پیچھے انسان کا نفس ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اسی میں ٹالتے رہے. اور کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، صحت اچھی تھی، گاڑیاں تھیں اور سب کچھ تھا، لیکن آج کل میں ٹالتے رہے نہیں جا سکے. وہ تھے حضرت کعب ابن مالک مشہور شاعر، حضرت مرارہ ابن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ، تینوں بزرگ ترین انصاری صحابی، تینوں انتہائی زبردست صحابی، اور تینوں غزوات میں جملہ غزوات میں شریک ہوئے صحابی. ان کی صداقت پر اور ان کی وساقت پر اور ان کی امانت پر اور ان کے ایمان پر ادنا درجے کا بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اتنے زبردست ولایت کے مقام پر پہنچے ہوئے تینوں بزرگ صحابی. لیکن وہی ہوا، آج نہیں کل جائیں گے، کل نہیں پرسوں جائیں گے، اسی میں لشکر واپس آ گئے، یہ لوگ نہیں جا سکے. اب انہوں نے بھی دل میں سوچا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بہانہ کر دیں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بہانہ کریں گے اللہ راز فاش کر دے گا، اور حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے ہمارے کاہلی اور ہماری سستی کے. چنانچہ ان کو بھی ان منافقین نے بہکایا کہ جاؤ، جیسے ہم لوگ بہانہ کر کے بچ گئے اور کوئی ہمارے اوپر عتاب نازل نہیں ہوا، سختی نازل نہیں ہوئی، دیکھو ہم بچ گئے، اسی طرح سے تم لوگ بھی کہہ دو. تو ان لوگوں نے صاف انکار کیا کہ ایک تو گناہ ہم نے خود کیا ہے، حضور کے حکم کو مانا نہیں، اور جھوٹے جا کر بہانے کریں اور اپنے اوپر دوسرا گناہ مول لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو ہوگا سو ہوگا، اس کو بہرحال برداشت کرنا پڑے گا، ہم سے غلطی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باہر کے جو سزا ہم کو دی جائے ہم اس کو قبول کریں گے. جا کر انہوں نے سچ سچ کہہ دیا، آپ خاموش رہے، سمجھ گئے یہ سچے لوگ ہیں، اور صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے یہ رہ گئے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ان کا. اس پر آپ نے کوئی تبصرہ بھی نہیں فرمایا، خاموش رہے. چنانچہ ان سات لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی سزا خود مقرر کر دی کہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، چاہے جان نکل جائے، لے جا کر مسجد نبوی کے کھمبوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا. جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا وہاں سے نہیں ہٹیں گے، یا تو جان دے دیں گے مر جائیں گے، لاشیں یہاں سے نکلیں گی، یا پھر اللہ کا کوئی حکم نازل ہوگا. سات آدمیوں نے تو اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا، چنانچہ ان کا فیصلہ ہو گیا. آپ نے آیتیں سنی اور وہ ہو گئے، معاف کر دیے گئے. یہ منافقین جتنے تھے انہوں نے تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بہانے کر کے چھوڑ دیا، قسمیں کھائی. آپ جانتے تھے یہ منافق ہیں، خاموش رہے. یا تزیبون الیکم اذا رجعتم الیہم، اس میں گیارہویں پارے میں دیکھیے، اسی انہی کا قصہ ہے. آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کے پاس عذر اور بہانے کر کے لوگ آئیں گے، ایسا ہوا اللہ کے رسول، یوں ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، ہم آنا چاہتے تھے، کچھ نہیں، بیڑنگے جھوٹے، کچھ نہیں چاہتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی سنی. اب رہے تین جنہوں نے اپنی سزا خود مقرر نہیں کی تھی، ان کے اوپر آئی ایسی پریشانی اور ایسی آزمائش کہ اللہ کی پناہ. 50 دن تک ایسے گزرے ہیں کہ نہ کھانا ایک دانہ وہ لوگ کھا سکے تھے اور نہ کچھ ہو سکا، کھانا بند، پانی بند، کچھ اپنے اوپر یہ، اور بول آپس میں بول چال بند، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کی ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے خیریت، نہ گھر میں سکون ہے، نہ یہاں تک کہ بیویوں سے بھی روک دیا گیا کہ بیویاں بھی بات نہ کریں، ان کے قریب نہ جائیں. اللہ کی طرف سے آرڈر، اتنی سخت وعید اور اتنی سخت تنبیہ اور عتاب ہوا ہے کہ وہ آپ دیکھیں تفصیلات میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کی پناہ. اس درمیان ان کے اوپر ایسے ایسے آزمائشی دور آئے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے خطوط آئے، تمہاری وہ سوسائٹی نے تم کو اپنے شہر سے، اپنے دین سے نکال باہر کر دیا ہے اور تم سے بائیکاٹ کیا، آؤ ہمارے اس میں آ جاؤ، یہودیت میں آ جاؤ، نصرانیت میں آ جاؤ، یا دوسرے مذاہب میں آ جاؤ، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں. اس پر تو انہوں نے جو استغفار کیا ہے اور اپنی قسمت پر جو ہاتھ مارا ہے کہ یا اللہ یہ نوبت پہنچ گئی کہ کفر کرنے والے ہم کو کفر کی طرف بلانے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب دعوت دینے والے، شیطانی مکر کرنے والے، اب ہمارے اوپر شیطان کا فریب سوچ رہے ہیں اور ہم کو دعوت دے رہے ہیں اسلام سے نکلنے کی. اس پر تو اور ان پر قیامت آئی، لیکن برداشت کیا، برداشت کیا. 50 دن کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, وہ تین لوگ جن کو پیچھے رکھ دیا گیا تھا, جن کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی, اب ان کی بھی ان پر بھی اللہ کی طرف سے مہربانی کر دی گئی. یہاں تک کہ اللہ نے صاف اعلان کیا, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, اللہ ان کے اوپر مہربان ہوا, لِيَتُوبُوا, تاکہ وہ اپنی زندگی صحیح کر لیں. اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. حق تعالیٰ اپنی ان صفات سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے. سبحان اللہ.